بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. یہاں سے سورہ قصص کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے اور اس میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا. ہم نے گزشتہ دنوں میں جب سورہ قصص کی شروع کی آیات پڑھی تھیں، وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا واقعہ، لیکن فرعون کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا اس کا ذکر تھا. فرعون کا اپنا ایک طریقہ تھا، قارون کا اپنا ایک طریقہ تھا. فرعون کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ ایک آزمائش تھی، اور قارون کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ مختلف قسم کی آزمائش ہے. عجیب معاملہ ہے، فرعون، اس کی بادشاہت، اس کا غلبہ، ظلم، یہ سب چیزیں اس میں تھیں. اس نے حکم دے دیا، لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے پاس طاقت تھی، غلبہ تھا، اور قارون کے پاس وہ غلبہ تو نہیں تھا، پوری طرح اپنا زور اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس مال اور شہرت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون وہ غیر قوم کا تھا، اور قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی قوم کا وہی خاندان ہے، بنی اسرائیل میں سے. اس کو ہم اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سیرت میں دیکھیں، تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا مشرکین سے. ہاں، وہ قوم کے لوگ بھی تھے لیکن مشرکین تھے، اور ان کے پاس غلبہ تھا، قوت تھی، ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے پاس ظاہر ہے وہ طاقت بھی نہیں تھی. مدینہ منورہ جانے کے بعد حکومت، اسلامی حکومت قائم ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اندر کا ایک شخص عبداللہ بن ابی، وہ اندر رہتا تھا، اندر کا آدمی تھا، لیکن مخالفت اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے قریبی صحابہ کے خلاف باتیں کرنا اور اکسانا، بہکانا، یہ سب چیزیں وہ کرتا رہتا تھا. یہ دو طرح کی آزمائشیں دونوں مختلف ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ان کے ساتھ بھی اس قسم کی آزمائشیں پیش آئیں، اور یہ دوسرا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. غیر کو تو انسان سمجھتا ہے کہ غیر ہے، لیکن اپنے جب وہ غلط کام کریں تو انسان سوچتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اپنے بھی تو کر رہے ہیں. ہم لوگوں میں، جو مسلمانوں میں جو بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، اس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ بڑی بات ہے کہ اپنے ہی لوگ جب ایسی چیزیں کر رہے ہیں، انسان سوچتا ہے نہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں، تو نہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہوگا. اگر غلط ہوتا تو اتنے سارے مسلمان یہ نہ کرتے، اور کبھی اگر ان کو کوئی غلط چیز بتا دی جائے تو کہتے ہیں اچھا، اتنے سارے مسلمان غلط کر رہے ہیں، ہمارے تمام خاندان کے لوگ، ہمارا پورا خاندان، ہمارے بڑے سب یہی کرتے رہتے، تو آپ کہہ رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں کہ اکثر کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے تو وہ برائی کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگوں میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. کثیر اکثر کا لفظ ہم قرآن میں تلاش کریں تو عام طور سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زیادہ تر لوگ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بہرحال تو لوگ دیکھتے ہیں اکثریت کس طرف ہے, لوگ دیکھتے ہیں کس کے ماننے والے زیادہ ہیں, جو آج کل کا بڑا فتنہ ہے فالوورز, اس کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں. اور یہ بھی اگر ہم غور کریں, شاید بہت سوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ جن کو جو صحیح معنی میں صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے فالوورز کم نظر آتے ہیں, اور جو صحیح طور پر کام نہیں کرتے کسی وجہ سے, چاہے ان کے آراء مختلف ہیں یا وہ اصل اسلامی مزاج کو پوری طرح پہچان نہیں سکے یا کسی وجہ سے ان میں کوئی غلطی پائی گئی ہے, ان کے فالوورز زیادہ مل جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی باقاعدہ کچھ سازشیں چلتی ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں, اس لیے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اچھے فلانا ہے, میں تو نہیں جانتا کون ہے, بس یہ دیکھتے ہیں ان کے فالوورز کتنے ہیں. تو باقاعدہ حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کی کے ویوز اور ان کے فالوورز کے نمبر بڑھایا جاتا ہے تاکہ نیا دیکھنے والا شخص یہ دیکھے کہ اچھا اس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں تو یہ صحیح ہوگا. یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا بتا رہی ہیں اور ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. بہرحال لوگوں کی اکثریت کو نہیں دیکھنا, اور لوگوں کے مال و دولت کو نہیں دیکھنا, ان کی عزت و شہرت کو نہیں دیکھنا, ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. ان قارون یہ بڑا فتنہ تھا, اس لحاظ سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مستقلاً بیان فرمایا اور اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہونا چاہیے اس کی تعلیم دی ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا ایک شخص تھا, موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ایک شخص تھا, یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. قرآن کے الفاظ ظاہر تو یہی بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اس قوم سے تعلق تھا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں, اور مصر میں جو اصل وہاں کی جو قوم ایک آباد تھی جن کی حکومت تھی, یہ فرعون اور یہ سب فرعون کے جو خاندان کے لوگ, یہ قبطی کہلاتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے جو کہ ملک شام اصل ان کا علاقہ تھا, وہاں سے یہ لوگ آئے تھے. یوسف علیہ السلام آئے تھے, اس زمانے کی بات ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ, تو اتنا تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک شخص تھا, اور بعضوں نے فرمایا کہ رشتہ داری بھی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سے ایک روایت منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, خاندانی اتنا قرب تھا. پھر اس کے بارے میں مختلف باتیں منقول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسے کوئی زمین سے خزانہ مل گیا تھا, اور بہت بڑے خزانے کا وہ اس طریقے سے مالک بن گیا تھا, مدفون خزانہ کہیں سے مل گیا تھا. بعض فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے کا تھا, واللہ اعلم. بعضوں نے فرمایا کہ یہ چونکہ فرعون کا درباری ملازم تھا, فرعون کے لیے کام کرتا تھا, اور فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر مقرر کیا تھا بنی نگران کے طور پر کہ بنی اسرائیل کا بڑا یہ ہوگا. فرعون کا آدمی تھا اور بنی اسرائیل پر حکومت, یعنی گویا فرعون کی ماتحتی میں بنی اسرائیل پر ایک طرح سے حاکمانہ وہ معاملہ کیا کرتا تھا. تو اس دوران اس نے خوب مال جمع کیا, فرعون وغیرہ کے سلطنت سے, وہاں کے مال و دولت سے اپنا مال جمع کرتا رہا. بعضوں نے فرمایا کہ اس کو علم کیمیا بھی عجیب ہے, ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت بھی ہے. اب تو پتہ نہیں وہ علم ہے کسی کے پاس, ہے کس کے پاس ہے پتہ نہیں, لیکن یہ کیمیا کا علم ہمارے قریبی زمانے میں بھی ملتا ہے. اور اگر اتنی معتبر باتیں نہ ہوتی, معتبر واقعات نہ ہوتے, تو ہم سوچتے صرف کہانی ہے. ہمارے اکابر میں, بزرگوں میں ایک بہت اونچے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو سب واقف ہی ہیں، ان کے شیخ تحت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث زمان، اپنے زمانے کے محدث، جنہوں نے حدیث کی شرح پر بھی، ابو داؤد شریف وغیرہ کی شرح لکھی، اور ایک زمانے تک حدیث پڑھاتے رہے، حدیث اور فقہ میں ماہر تھے. ان کے استاد تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں، بہرحال امتا واقعہ ان کا ہے کہ ان کے یہاں کچھ تنگی تھی مکہ مکرمہ میں، جب وہ گئے تھے کچھ تنگی کے حالات تھے، تو ایک بزرگ تھے، وہ بھی نیک تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، کہا کہ دیکھو کہاں حلال کمائی کے مشکلات ہیں آج کل، میں تمہیں کیمیا بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ادھر سے ادھر، اس کو ملاتے ہیں، اس سے سونا بن جاتا ہے. کہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. ان کو دلچسپی نہیں تھی دنیا سے، بے تعلقی، زہد ان کے مزاج میں تھا. ان کا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں گے، کوئی ٹال دیا. دوسرا وقت دن دوسرا کوئی موقع آیا، پھر کوئی موقع آیا، وہ بہرحال لے گئے، دکھایا ان کو، بتایا اور لکھ کر بھی دے دیا کہ اچھا لکھا ہوا دیکھو تمہارے پاس رہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ بھی لیا، سونا بن بھی گیا، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دیا. عجیب استغنا کا حال ہوگا ان لوگوں کا. ایک شخص کو اگر آتا ہے اور ایک شخص سکھا رہا ہے اور اصرار کر کے سکھا رہا ہے، اور کوئی بے دین شخص بھی نہیں ہے، ایک بزرگ، ایک نیک شخص ہے، وہ سکھا رہا ہے، تو انسان سوچا اچھا سیکھ لیتے ہیں، چلو درجہ، یعنی ایک کسب حلال تو مل گیا، حلال طریقے سے انسان کما لے گا اور اپنا گزارا کر لے، بہت اچھا ہے، دین کی خدمت کر لے، انسان تو اس طرح سوچتا ہے. لیکن ان کا طریقہ وہی تھا کہ نہیں، اگر انبیاء نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، اس کی تعلیمات نہیں دی، صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اختیار فرمایا، اس کی تعلیم نہیں دی، تو پھر ہم وہ طریقہ کیوں اختیار کریں؟ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، حرام نہیں تھا. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ تو میرے پاس رکھا رہ گیا، میں نے تو کبھی اس کو دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے دکھا دیا تھا اور بنا کر دکھا دیا. یہ اس کا مطلب یہ کہ حقیقت ہے اس کی. ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کے اندر کاغذ تھا، کہا کہ یہ کاغذ رکھا ہوا ہے، میں نے اب تک کبھی اس کو کبھی کوشش بھی نہیں کی، یہ رکھا ہوا ہے کاغذ، کسی نے مانگا مجھے دے دیجیے، ان کو دے دیا. یہ ان کے استغنا کا حال تھا. بہرحال تو بعض فرماتے ہیں کہ اس کو، قارون کو کیمیا، علم کیمیا حاصل تھا، جس سے وہ سونا بنا سکتا تھا، اور اس طریقے سے اس نے بہت سا خزانہ جمع کر لیا تھا. واللہ اعلم. بہرحال اور کوئی طریقہ ہوگا، مختلف توجیہات اس کی گئی ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا، اور بنی اسرائیل کو بھی اس نے بہت ستایا. یہ ایک، اگر ہم دیکھیں، میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہمارے حالات اور زمانے کے لحاظ سے بہت مناسبت رکھتی ہیں. دجالی فتنہ جو ہے، اس میں بڑی چیز یہی تو ہے کہ دیکھو اچھا فلانے کے ماننے والے اتنے، فلانے کے مال اتنا، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. کسی کی اتباع اور کسی کے پیچھے چلنے کے لیے اس کی عزت اور شہرت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، دین کو، تقوی کو کون دیکھتا ہے؟ دین اور تقوی والے تنہائیوں میں اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور عزت و شہرت والے، ان کے پیچھے لوگ چلنے والے مل جاتے ہیں. یہی دنیا کا نظام ہے. اور اسی طریقے سے دجال اپنی جماعت تیار کرے گا. دجال کی جماعت میں شامل ہونے والوں میں جو احادیث میں ذکر آتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ بڑا مجمع اس کے ساتھ ہوگا، مال اور طاقت، یہی چیزیں ہیں. اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. مال، عربی زبان میں لفظ جو ہے نا، وہ یہ لفظ کچھ بتا رہا ہے. مال، ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں مال ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ ہے مال. مالا کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، ما یمیل الیہ الطبع، انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ مال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قول منسوب ہے، ہو سکتا ہے کہ نسبت صحیح ہو، ہو سکتا ہے نہ ہو، مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے. اشعار ہیں، اور ان کے اشعار بڑے حکیمانہ اس طرح کے ہوتے بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ رأیت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. मैंने देखा लोगों को कि वो माइल होते हैं, ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, इला मन इंदहु मालू, ऐसे लोगों की जानिब जिनके पास माल होता है। वो मन ला इंदहु मालू, जिसके पास माल नहीं होता, फ़ान हन्ना सुखद मालू, तो लोग उससे दूसरी तरफ माइल हो जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। उसी के आगे है, राई तुन्ना सकद जहाबू इला मन इंदहु जहाबू, मैंने देखा लोगों को कि ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिसके पास सोना होता है। वमन ला इंदहु ज़हबू फ़ान हन्ना सुकद ज़हबू, जिसके पास सोना और माल नहीं होता तो लोग उससे दूर चले जाते हैं। ये अल्फाज से उन्होंने समझाया कि देखो ये लफ्ज़ हमें कुछ बता रहा है। बहरहाल ये चूंकि बहुत मालदार था और लोग उसके माल और उसकी इज्जत और शोहरत को देखकर ललचाते थे और ये सोचते थे कि अच्छा देखो इसको, यानी जाहिर है ये हमारे ज़माने में भी हम जब देखते हैं कि अच्छा फलाना इतना बड़ा मालदार ये है, लोग सोचते हैं अच्छा हमें भी ऐसा मिल जाता, हमारे लिए भी ऐसा होता, कितना अच्छा होता। ये वाकया अल्लाह ताला ने हमारे सबक के लिए बयान फरमाया, वरना तो ये तो कहानी थी और ख़त्म हो गया, ये तो किस्सा था ख़त्म हो गया। हमारे मुसलमानों के सबक के लिए, इबरत के लिए अल्लाह ताला वाकया बयान फरमाते हैं। अब इसको हम आयात के साथ देखते हैं। इन्न क़ारून काना मिन कौमी मूसा, क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का शख्स था। फबगा अलैहिम, बगा के माना जुल्म के भी आते हैं और बगा के माना तो तकब्बुर और बड़ाई के भी आते हैं, यहाँ पर बज़ाहिर दूसरे माना मुराद हैं। इसलिए कि उसको इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, हाँ उस जिस ज़माने में वो वज़ीर के तौर पर काम कर रहा था फ़िरौन की मातहती में, उस वक्त इख्तियारात थे, लेकिन अमूमन ज़्यादातर अवकात उसके जो मालदारी के थे वो तकब्बुर के गुज़रे हैं, इसलिए अक्सर की राय है कि यहाँ तकब्बुर मुराद है, बड़ाई। क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ रखता था। फ़बग़ा अलैहिम, इसने बनी इसराइल के मुकाबले में तकब्बुर किया, यानी बनी इसराइल को जलील और कम दर्जे का समझा। ज़ाहिरन वो अपने आप को इसमें बनी इसराइल में शामिल करार देता था, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में भी, लेकिन हकीकतन वो मुनाफिक था और मुखालिफ था, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई का मामला था। कोशिश करता था कि किसी तरीके से ईज़ा पहुंचा दे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आता था। मूसा अलैहिस्सलाम उसको समझाते रहते थे, लेकिन बहरहाल उसको हसद था। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कलीमुल्लाह थे, खिताबत उनको अल्लाह ताला ने ख़ास खिताबत दी थी, तो बहरहाल एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे और ज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम के वाज़ बड़ा मुअस्सिर होता था। उस दौरान एक औरत खड़ी हो गई, बदकार औरत थी, खड़ी हो गई, कहने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि अच्छा आप तो वही हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम अपना बयान, अपना वाज़ मौकूफ़ फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और उससे पूछा अच्छा फिर बताओ क्या कहा तुमने। उसने पूरी पूरी बात बता दी, सही बात बता दी कि मुझे क़ारून ने आमादा किया था, मुझे तैयार किया था कि मैं जब आप खुले मजमे में बयान कर रहे हों उस वक्त मैं आपके सामने आप पर यह इल्ज़ाम लगाऊं। ये इल्ज़ाम की बात यह मेरी तरफ़ से नहीं है, ये क़ारून की तरफ़ से है, साफ साफ उसने बता दिया। बहरहाल वो पीछे पीछे कोशिश किया करता था। अल्लाह ताला का मामला अपने पैगंबरों के साथ, अभी अजीब बात है, रियाउस सालिहीन में हमने जो बात पढ़ी थी गुज़िश्ता हफ्ते ही, गुज़िश्ता मरतबा ही, जब रियाउस सालिहीन में तस्करा आया था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर अगर कोई इल्ज़ाम आता है तो अल्लाह ताला उसको साफ भी फरमा देते हैं, बराज़ ज़ाहिर फरमा देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर अभी इल्ज़ाम लगा ही था और फौरन ही साफ बात वाज़े हो गई, बराज़ ज़ाहिर हो गई कि नहीं नहीं मूसा अलैहिस्सलाम पर यह इल्ज़ाम झूठा है और मूसा अलैहिस्सलाम उससे बरी हैं। बहरहाल इसको हसद था और मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर पे इसको दुश्मनी थी। फबगा अलैहिम, इसने बनी इसराइल के मुकाबले में तकब्बुर किया। वा आतैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्न मफातिहहू लतनूउ बिल उस्बति वलिल कुव्वा, हमने ख़जाने उसको इतने दिए थे, कुनूज़ कंज़ुन की जमा है, ख़जाने को कहा जाता है, عام طور پر لغت میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی آتے ہیں زمین میں دفن کیا ہوا خزانہ، وہ کنز کہلاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں کنز کہا جاتا ہے اس خزانے کو، وہ مال و دولت کا ذخیرہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو حقوق واجبہ ہیں وہ ادا نہ کرے، کہ زکوٰۃ بھی ہو گئی، دوسرے جو حقوق ہیں، حقوق جو انسان پر لازم ہے مال میں وہ ادا نہیں کرتا، اس مال کو کنز کہا جاتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی اب وہ کنز کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی تھی، اور پہلے بھی اس کا کہیں تذکرہ آیا ہے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، بڑی سخت آیت ہے، وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضة، لفظی ترجمہ اگر کریں کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے، خوشخبری ہے، اور آگے پھر اس پر مزید سزا کا ذکر ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس زمانے میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے، نہ روپیے تھے، نہ ریال تھے، نہ ڈالر تھے، اس زمانے میں جو بھی تھا سونے چاندی، دراہم دنانیر، یہی اس زمانے کی کرنسی تھی۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے پیسے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، حرام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ سے یہ کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ مزاج شریعت کو وہ جانتے تھے، اگرچہ آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا لیکن مزاج شریعت کو وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں انا افرج عنکم، میں کچھ وسعت لاتا ہوں، میں باقی جا کر بات کرتا ہوں، بات کچھ اور ہوگی، میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ مفصل روایت ہے، میں صرف اس حصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، تو آپ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ، مفہوم بتا رہا ہوں، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور جس مال میں زکوٰۃ لازم ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تب وہ کنز کے حکم میں سے خارج ہو جاتی ہے، اب وہ کنز کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ لازم اسی لیے تو کی ہے تاکہ تمہارا باقی مال حلال ہو جائے اور پاک ہو جائے، تو اب زکوٰۃ دینے کے بعد باقی بچا ہوا مال، اس پر پھر کوئی وعید نہیں ہے، رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ تو جائز ناجائز ہونے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرما دی، لیکن آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ رکھنے کی چیز پیسے نہیں ہے، رکھنے کی چیز کیا ہے وہ بتاؤں، وہ آگے روایت ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اور زیادہ بات مفصل ہو جائے گی، یہاں سے مقصد کنز کے لفظ کو بتانا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو یہ چونکہ حقوق اللہ اس میں ادا نہیں کرتا تھا، جو حقوق واجبہ تھے وہ ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس مال کی وجہ سے وہ کبر میں مبتلا تھا۔ پہلے بات کئی مرتبہ آئی ہے، انسان کو دین سے دور رکھنے والی اور دور لے جانے والی جو چیزیں ہیں، بنیادی طور پر دو ہیں، یہ کئی مرتبہ پہلے اس کا تذکرہ آیا، انسان کو دین سے دور لے جانے والی اور دین سے دور رکھنے والی جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، وہ قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک مال و دولت کی کثرت، دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے راحت کے اسباب زیادہ ہوں، یہ، اور دوسرا برا ماحول، بری دوستی، برے ساتھی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن لوگوں میں دین پر عمل نہیں ہے ان کے ساتھ زیادہ تعلق، یہ برا ماحول۔ اور یہ پہلے آ چکی ہے بات کہ برے ماحول کے اندر صرف یہی شامل نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، چونکہ باقاعدہ لوگوں کو برائی کی طرف، برائی میں لے جانے کے کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان کوششوں میں انہوں نے کیا کیا، ہر ایک کے ہاتھ میں فون پہنچا دیا اور انٹرنیٹ دے دیا، अब क्या होता है कि अच्छा लोगों से बिल्कुल अलग थलग, कोई कहते नहीं, मैं तो किसी से मुलाकात ही नहीं होती, मैं तो किसी के पास आना जाना ही नहीं है, लेकिन फ़ोन पे सबके साथ है, फ़ोन में सब कुछ है, फ़ोन में इंसान बुरा माहौल भी देख लेता है, अच्छा माहौल भी देख लेता है, फ़ोन में सब कुछ मिल जाता है, इंसान को कहीं जाने आने की अब ज़रूरत नहीं रही, तो इसलिए ये भी ख्याल रखने की बात है। बहरहाल, तो यहाँ पर माल की बात है, वह आतईनाहु मिनल कुनूज़, दज्जाली फितना जो होगा वो बड़ा माल और दौलत और शोहरत, ये दज्जाली फितना। वह आतईनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन मफातिहु लतनूउ बिलउस्बति वलकुव्वा, हमने उसको इतने ख़जाने दे रखे थे कि ख़जाने तो दूर की बात, सिर्फ ख़जानों की कुंजियाँ, ख़जाने के लगे हुए जो ताले होते हैं, उन तालों की चाबियाँ, उन चाबियों का उठाना मुश्किल होता था ताकतवर जमात के लिए। ताकतवर जमात, उस्बा जमात, ये तकरीबन 10 होंगे, बाज़ों ने 40 फरमाया, बहरहाल एक बड़ी जमात अगर उसे उठाए तो, अगर बड़ी जमात भी उसे उठाए तो उठाने में उनको मुशक्क़त होती थी और तकलीफ़ होती थी, ये है कि उसकी चाबियाँ इतनी ज़्यादा थी, ख़जाने कितने ज़्यादा होंगे, हालांकि चाबियाँ तो हल्की होती हैं। इन मफातिहु लतनूउ बिलउस्बति वलकुव्वा, इससे मालूम यह होता है कि बज़ाहिर ये फिरौन के गर्क होने से पहले का वाकया है, इसलिए कि फिरौन के गर्क होने के बाद तो समंदर पार करके दूसरी तरफ चले गए थे, और वहाँ जाकर तो वादी तीह में, वो सहारा में रहे थे, वहाँ कहाँ ख़जाने, वहाँ कहाँ चाबियाँ, तो इस वजह से ये बज़ाहिर क़याम मिस्र के ज़माने का वाकया है। इस क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, वो वक्त याद रखने का है जब उससे उसके कौम के लोगों ने, यानी बनी इसराइल ने ये कहा, और ज़ाहिर असल नसीहत तो मूसा अलैहिस्सलाम की थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ही की बातें बातें सुन सुन कर कुछ दीनदार और नेक लोग वो उसे भी नसीहत किया करते थे और कहते थे, देखो ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, के देखो इतराओ मत, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाते। लफ्ज़ फ़रह दो माना में आता है, खुश होना, इसके माना है खुश होना, लेकिन कभी इंसान खुश होता है अपनी चीज़ समझकर, कभी इंसान खुश होता है अल्लाह की चीज़ समझकर, थोड़ा सा फ़र्क है। एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, देखो मैंने नमाज़ पढ़ी, दूसरे तो नमाज़ पढ़ते नहीं, मैं पढ़ता हूँ, ये हालांकि अच्छे काम पर खुश हो रहा है लेकिन ये बुरा है, इसलिए कि किसी अल्लाह की दी हुई एक नेमत को अपनी नेमत समझ रहा है, अपना फजी अपनी फजीलत समझ रहा है। इंसान के पास चाहे कोई इबादत, इंसान को अल्लाह ताला ने किसी इबादत की तौफीक दी हो, या अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया हो, इज्जत दी हो, शोहरत दी हो, इल्म दिया हो, कोई भी चीज़ दी है, इंसान ये सोचता है कि मैंने किया, मेरी मेहनत है, मैंने सब कुछ किया है, ये बुरा है, इस पर इतराना, इसकी वजह से बड़ाई में मुबतला होना, उससे बढ़कर बुराई है, ये सोचे कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे माल दिया, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, अल्लाह ताला के एहसान है, कितने हैं जो बेचारे मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके पास इतना भी नहीं है, कितने हैं जो मेहनत कर ही नहीं सकते, फ़क्र व फ़ाक़े में मुबतला हैं, कितने हैं जो बेचारे इल्म से महरूम है, कितने हैं जो दीन से महरूम है, कितने हैं जो इबादत से महरूम है, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, जो कुछ भी दुनिया में इंसान को मिला है अल्लाह की तरफ से है, अगर उसे अल्लाह की समत तरफ से समझे तो ये अच्छी चीज़ है। कुल कुरान में हुक्म है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू, हुक्म है फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू, अल्लाह के फजल पर तो खुश होना चाहिए, और यहाँ पर इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, वही लफ्ज़ है फ़रह, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुश होना चाहिए, यहाँ पर फरमाया अल्लाह ताला फरीहीन खुश होने वालों को पसंद नहीं करता, अगर अल्लाह की नेमत समझकर खुश हुए तो अच्छी बात है। इदा सर्रत का हसनतों का व साअत का सैयतों का फअंत मुमिन, अगर नेकी से खुशी हासिल होती है, गुनाह करके इंसान को बुरा बुरा महसूस होता है और तकलीफ़ होती है, तो ये ईमान की अलामत है। तो नेकी पर खुश होना ये समझ कर कि अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, यानी कि मैंने कमाल किया, इसके पास माल था, इज्जत और शोहरत थी, उस पर वो इतराया और ये समझा, ये उसने गोया कि इसको अपना अपना कमाल समझा, उस पर कहा गया کہ لا تفرح، دیکھو اس طرح کا خوش ہونا اور اترانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح خوش ہونے والے اترانے والے پسند نہیں ہیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ نصیحت کرنے والوں کی بات ہے، مؤمنین جو اس کو نصیحت کر رہے ہیں. ظاہراً وہ بھی مؤمنین کے ساتھ شامل سمجھا جاتا تھا منافق ہونے کی بنا پر. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے اس سے دار آخرت کا طلبگار بن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے بھول نہ جا. یہاں تک پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کہانی نہیں ہے بلکہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ مال و دولت کسی کو اللہ تعالیٰ دیں تو اس کی وجہ سے کبر میں انسان مبتلا نہ ہو، بلکہ اسے اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ضرورت پیش آ جائے اس کی امداد کی کوشش کرے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ کم درجے کا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے کہ اس کو اس آزمائش میں، دنیا کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. ایک حدیث ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے، کہ میرے بعض بندے وہ ہیں کہ اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو شاید وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں، کافر بن جائیں، اس لیے میں ان کو فقیر نہیں بناتا. ان کو مال ملے گا تو وہ دین پر رہیں گے، ورنہ وہ شاید ایمان سے ہی پھر جائیں، ان کا ایمان کمزور ہے. اور بعض اللہ میرے بندے وہ ہیں کہ اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو شاید وہ کافر ہو جائیں، اس لیے وہ چاہے وہ مال مانگتے ہیں لیکن میں انہیں نہیں دیتا، اس لیے کہ مال آئے گا تو وہ گناہ اور پھر کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے. بعض لوگ مالدار ہو کر دین سے دور نکل جاتے ہیں، بعض لوگ فقیر ہو کر دین سے دور نکل جاتے ہیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اب بہرحال اس حصے کو سمجھنا ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اسے دار آخرت کو تلاش کر. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر تاکہ اس سے آخرت میں تجھے نعمتیں اور جنت کی نعمتیں اور آخرت کی فضیلت حاصل ہو. مفہوم واضح ہے. فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، مال تھا، اس کی عزت و شہرت تھی، اس کو دین کے لیے استعمال کر. ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، ہمیں وقت دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں اچھا ماحول دیا جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، قرآن دیا ہمارے گھروں میں قرآن رکھنے کی. کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اب تک تھوڑا عرصہ پہلے تک گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اگر مل جاتا تو پورے گھرانے کو ختم کر دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں دینی کتابوں کے رکھنے کی، قرآن رکھنے کی، نمازوں کی، تمام چیزوں کی سہولت دے رکھی ہے. تو اس کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اور عبادات میں ہمیں یہ نعمتیں استعمال کرنی چاہیے. آنکھیں نیک چیزیں، دینی کتابیں، قرآن کی، قرآن کریم کی تلاوت، ان چیزوں کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اسے آخرت، یعنی آخرت کے لیے جو کچھ کمانا ہے اس کے لیے استعمال کرو، ایک بات. اور دوسری چیز، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے بھول نہ جا. دنیا میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نصیحت کر رہا ہے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے. ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے کوئی یہ نصیحت کر رہا ہے تو میں اس کے کیا معنی لوں گا. دو معنی ہیں. ایک تو معنی پہلی والی بات، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے دیکھو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو تاکہ اس کے ذریعے سے یہ وقت ہے، یہ صحت ہے، یہ تندرستی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور ثواب کا ذریعہ بن جائے. پہلی بات تو ہو گئی. دوسری بات، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول نہ جانا. دنیا میں حصہ کیا ہے؟ وہی پہلی والی بات کی تاکید ہے. یعنی دنیا میں انسان کا حصہ یہ ہے کہ اس وقت کو، اس یہاں کی نعمتوں کو انسان آخرت کے لیے استعمال کرے. تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں پہلی والی ہی نصیحت دہرائی جا رہی ہے، جس کو ہم تاکید کہہ سکتے ہیں، تکرار کہہ سکتے ہیں. ایک معنی ہو گیا. ولا تنسى نصیبك من الدنیا، دنیا میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا کچھ عرصہ دیا ہے، پتہ نہیں کس کی کتنی عمر ہوتی ہے، کوئی بیچارہ 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 70-80 سال میں، کوئی 90 سال میں وفات پا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو وقت ہے دنیا کا، یہ دنیا میں ہمارے لیے کمانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اس دوران آخرت کے لیے جمع کر لو۔ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، یہ دنیا میں ہمارا حصہ ہے کہ دنیا میں سے ہم آخرت کے لیے اعمال کر کے بھیجتے رہیں، وہاں جمع کرتے رہیں۔ گویا کہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے ہمارا، اس اکاؤنٹ میں ہمیں پیسے جمع کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں یہ دنیا کا جو وقفہ ہے یہ دے رکھا ہے۔ ایک معنی ہو گئے، گویا کہ اس معنی کے لحاظ سے پہلے والا جملہ اور دوسرے والے جملے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، تاکید ہے۔ دوسرے معنی ہے ولا تنسى نصيبك من الدنيا، جب یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے جو کچھ مال وغیرہ دیا ہے اس سے آخرت کے طلبگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو دوسری بات کا بھی خیال رکھو کہ پورا مال خرچ نہ کر دینا۔ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اپنی دنیاوی ضروریات جو ہیں اس کے بقدر اپنے پاس رہنے دینا۔ اس کی مثالیں بھی ہمیں حدیث ملتی ہیں، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صالح نے میں پڑھا تھا کہ میری توبہ قبول فرمائی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر میں پورا مال صدقہ کرتا ہوں۔ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کچھ مال رہنے دو اپنے پاس۔ بہرحال یہاں پر بھی قارون کو یہی کہا گیا کہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن دنیا میں اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ رہنے دو، اس لیے کہ انسان اگر پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو فضیلت، لیکن اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان خود برداشت کر لے تو اس کے گھر والے برداشت نہیں کرتے، تو کچھ نہ کچھ انسان کے پاس اپنی ضروریات کے حد تک رہنا چاہیے، جو فضول ہے اسے دے دے اللہ کے راستے میں، جمع کر دے آخرت کے لیے، جو ضرورت کے بقدر ہے اسے پھر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات میں استعمال کرے۔ ہاں، کوئی اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص ہو اور ان کے گھر والے بھی ان کے گھر والوں جیسے ہوں کہ پورا مال اللہ کے راستے میں ختم کر دیا اور وہ بھی اس پر راضی، ہاں ان کے پاس تجارت وغیرہ کے اسباب موجود تھے، دوبارہ جمع کر لیا، اللہ تعالی نے پھر دے دیا ان کو، تو اگر کسی کے پاس وہ توکل ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حکم یہی ہے کہ نہیں، پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس طرح کے احادیث میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جو میں نے ایک مثال تو دے دی، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں احادیث میں ملتی ہیں۔ ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، تیسری نصیحت۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اسے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا لو، ثواب کا ذریعہ بناؤ۔ ہر وقت، ہر لمحہ انسان کام کر رہا ہے، عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو سلا رہی ہیں، بچوں کو کھلا رہی ہیں، یہ سب نیت، اچھی نیت کر کے اس کو ثواب کا ذریعہ بنا کر آخرت کے طلبگار بن جاؤ۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہیں، یہ فضول نہیں ہیں۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو ضروریات ہیں اسے بھی پورا کرتے رہو، اس کا اپنا اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ وہ تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے اسی طرح تم بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ احسن، صرف اللہ کے ساتھ نہیں کہ حقوق اللہ ادا کرو، بلکہ احسن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کے حقوق ہیں انہیں ادا کرو، بندوں کے ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ادا کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد کا اہتمام کرتے رہو، بس اپنا جیو، آرام سے جیو، بس اتنا ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھ لو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیا، تمہارے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد کے طلبگار نہ بنو۔ فساد، یہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام یا خلاف شریعت جو کام کیا جاتا ہے وہ فساد ہے۔ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنا یا خود گناہ کرنا، یہ تمام چیزیں فساد میں آ جاتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں برائی کے طلبگار نہ بنو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی فساد والوں کو، مفسدین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ تو نصیحت کی گئی تھی ایمان والوں کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ یہ نصیحت وہ ہے جو اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھی، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نصیحت کی ہوگی، اور بعد میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے سن کر اور لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا ہوگا، ظاہر ہے کئی بار اس کو سمجھایا گیا ہوگا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ آگے آ رہا ہے کہ اس نے کیا جواب دیا، اور اس پر پھر آگے جو اس کا انجام ہوا وہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سوال اور جواب پورے ہو جائیں، آگے انشاءاللہ پھر واقعہ تو چل ہی رہا ہے اس کا، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ آگے ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حالانکہ یہ قارون کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تورات کا بڑا عالم تھا، تورات کو اچھی طرح جاننے والے اور تورات کو یاد رکھنے والوں میں قارون کا نام خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بس وہ الفاظ کا علم تھا، دل میں وہ علم اترا نہیں تھا۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ کا احسان اللہ نے دیا، میں نے کمایا، یہ میرا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو علم ملا ہے اس کی بنا پر یہ مال مجھے ملا۔ کون سا علم؟ وہی علم کیمیا، یا ہو سکتا ہے کہ معاش کا علم، اس کو کمانے کا طریقہ آتا تھا، یا چونکہ اس کے پاس کچھ ایسے علم تھا جس کی بنا پر تجربہ اور مہارت تھی، جس کی بنا پر فرعون نے اس کو بعض ذمہ داریاں دی تھیں، جیسے ہوتا ہے بعضوں کا کوئی ڈگری ہوتی ہے، اس کی بنا پر کوئی منصب اس کو مل جاتا ہے اور پیسے جمع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے علم اور منصب کی بنا پر ملا ہے۔ علم اور منصب کہاں سے آیا؟ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، کہاں؟ اللہ نے دیا، میں نے کمایا، میری محنت ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، چلو اس کو یہ مال ملا تھا اللہ کے فضل سے ملا یا اس کی اپنی محنت سے ملا، اس بحث کو چھوڑ دو، لیکن مال کیا، مال کوئی اچھی چیز ہے جس پر کوئی انسان اترائے؟ کیا پیسے زیادہ ہونا کوئی اچھی چیز ہے جس پر انسان اترائے؟ کسرا کا کیا ہوا تھا، کسرا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، اتنا بڑا اس کا خزانہ، عجیب واقعہ اس کے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، شاید پہلے کبھی اس کا تذکرہ آیا ہے، بڑا خزانہ تھا، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، اور خزانہ اس نے ایسا بنایا تھا تہ خانے میں، بہت زیادہ اس کے جواہر وغیرہ اس میں ہوا کرتے تھے، خزانہ ایسا بنایا تھا کہ اگر کوئی چرانے کے لیے اندر پہنچ جائے تو دروازہ اندر بند ہو جاتا تھا اور اندر سے وہ نکل نہیں سکتا، تاکہ کبھی اگر کوئی چور اندر پہنچ بھی جائے تو چوری کر کے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ وہ خزانہ دیکھنے کے لیے گیا، اور اسی کا بیٹا تھا، مال ایسی چیز ہے کہ اس میں بیٹا پہ انتظار کرتا ہے کہ باپ مرے تو مجھے اس کی وراثت ملے، عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، یہ جو اس سے نہیں گزرے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھوڑی بہت دین کی سمجھ دی ہے اور کچھ انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن بادشاہت میں اور دنیا میں یہ چیزیں تو عام ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے بیٹے نے دروازہ بند کر دیا، باپ بیٹے کی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی، بیٹے نے دروازہ بند کر دیا، باپ اندر رہ گیا، اور اندر ہی ظاہر ہے پڑے پڑے وہ نکل تو سکتا نہیں تھا، اور کوئی تلاش کرنے خزانہ دیکھنے کے لیے کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے کہ کسرا کا خزانہ ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اندر پڑے پڑے بیچارہ بھوکا بھوکا خزانوں میں رہتے ہوئے مر گیا، اتنے خزانے سب کچھ ہیں لیکن کھانے کا نہیں ہے، مر گیا۔ اس نے عجیب کام یہ کیا، یہ تاریخی بات ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس نے اندر اس نے سمجھ لیا کہ اچھا یہ میرے بیٹے کی شرارت ہوگی، وہاں خزانوں میں اس نے اس کے پاس ایک زہر رکھا ہوا تھا. عجیب واقعہ ہے. اس نے زہر رکھا ہوا تھا وہاں خزانوں والی جگہ پر. اس زہر پر اس نے لکھ دیا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اب میری موت یہیں آنے والی ہے. اس نے وہاں خزانوں پر, وہاں جو اس کے پاس جو زہر کی بوتل تھی اس پر لکھ دیا کہ مقوی, یہ طاقت کی دوائی ہے. پتا تھا کہ بیٹے کو, نوجوان ہے, اس کو اس طرح کی چیزیں پسند ہیں, تو اس نے زہر کی بوتل پہ مقوی لکھ دیا. بہرحال وہ تو مر گیا بیچارہ, اس کا جو انجام ہونا تھا وہ تو ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خود خط کا اس نے ٹکڑے کیے تھے تو اس کے بھی ٹکڑے ہونے ہی تھے. بہرحال وہ تو مرا. اس کے بعد اس کا 3 دن ہو گئے, کسرا غائب ہے. بیٹے نے کہا چلو خزانہ دیکھتے ہیں, وہاں جا کر دیکھیں. دیکھا تو اندر مرا ہوا پڑا تھا. بہرحال حکومت بیٹے کے ہاتھ میں آئی, خزانہ بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا, اس کو یہی چاہیے تھا, اسی لیے باپ کو مارا تھا. اب خزانے دیکھے, دیکھیے اچھا باپ نے اتنی اتنی دوائی رکھی ہوئی ہے, کوئی خاص قسم کا مقوی ہوگا, تبھی تو اتنا چھپا کر رکھا ہوا ہے, چلو میں بھی استعمال کر لیتا ہوں. اس نے استعمال کیا, وہ بھی گیا. یہ دنیا ہے. وابتغی, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض. اور اچھائی کا معاملہ کر, جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے, زمین میں فساد کا طلبگار نہ بن. اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں, فساد والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے, اوتیتہ علی علم عندی, میرے علم اور ہنر اور تجربے کی وجہ سے ملا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلك من قبلہ من القرون, کیا اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں. من ہوا اشد منہ قوا, جو اس سے زیادہ طاقت یعنی مالی طاقت میں اس سے بڑھ کر تھے. وہ اکثر و جمع, اور ان کا مجمع بھی قارون کے مجمع سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا ان کا؟ دنیا کا انجام جو ہوا وہ تو وہ جانتے ہی ہے, اس لیے کہ تورات پڑا ہوا تھا, وہ اس کا انجام تو جانتے ہی تھا. اور آخرت میں ان کا انجام ہوگا, ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور آخرت میں ان کو جب سزا دینے کا وقت آئے گا, جب عذاب کا وقت آئے گا, تو ان کا جرم اتنا ثابت ہوگا, اتنا واضح ہوگا کہ سوال کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اسی کو فرمایا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور ایسے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کر لیا جائے گا اتمام حجت کے لیے کر لیا جائے گا, لیکن تحقیق کرنے کے لیے ان سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, اس لیے کہ ان کا جرم بالکل واضح اور ثابت ہوگا. یہ یہاں تک قارون کے واقعے کا شروع کا حصہ تھا. آگے پھر ایک اور اسی کا واقعے کا آگے کا دوسرا حصہ ہے, انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ قارونی جو فتنہ ہے, اور وہی دجالی جو فتنہ ہے مال کا اور عزت و شہرت کا, اللہ تعالی اس سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور ہر طرح کے دجالی فتنوں سے اللہ تعالی سب کو محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد خاص طور پر دجالی فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہر طرف مال و دولت و شہرت اور یہ دجالی فتنے جو پھیلے ہوئے ہیں, یہ انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دور اور دنیا سے قریب کر کے دجالی فتنوں سے قریب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.